العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته. محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے صرف اپنی رضا کے لیے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا، اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں لینا دینا اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا اور کھلانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا عمل ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ اعلان فرمائیں گے، اين المتحابون بجلالي، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کسی اور غرض سے نہیں، یہ مالدار ہے اس سے اگر تعلق رکھا تو مالی فائدہ ہوگا، اس کا سیاست میں اثر و رسوخ ہے، اگر کسی وقت کسی قانونی مجبوری میں ضرورت پڑ گئی تو اس سے فائدہ ہوگا، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، ان کا ہماری بستی پر اثر ہے، اس سے اگر تعلق رکھوں گا تو اس اثر سے مجھے بھی کچھ فائدہ ملے گا. دوسری کوئی غرض نہیں، غرض صرف اتنی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ تعالی نے مجھے اور اسے اسلام کے بندھن میں جوڑ دیا ہے، یہ سب پنامہ میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں اور مجھے اخوت اسلامی کی لڑی میں پیرو دیا ہے اور مجھے ان سے اس اسلام کی وجہ سے محبت ہے. اس لیے محبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ان سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے مجھے ان کی محبت ہے. دوسری کوئی غرض نہ ہو، محبتیں تو ہوتی ہیں آپس میں مسلمانوں کی، ہر جگہ محبتیں ہوں، مگر ان محبتوں کے پیچھے غرض کیا ہے اس کا اگر ہم محاسبہ کریں، پوسٹ مارٹم کریں، ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کریں، اس کا اگر ہم ایکس رے کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس محبت میں کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض چھپی ہوئی ہے. محبت خالص اللہ کے لیے ہو، ایک دوسرے سے ملنا ہو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات ہو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کے گھر جانا ہو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا ہو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ میں اس سے کچھ لوں گا تو اس کا دل خوش ہوگا اور اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، کھلانا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے. جب کوئی اچھا عمل اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ اچھا عمل برا ہو جاتا ہے، اور بعض اعمال بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں مگر جب وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں. گناہ اور معصیت یہ تو کبھی اچھے نہیں ہوتے، مگر بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں، اچھے نہیں لگتے. جن میں ایسا خیال آتا ہے کہ ایک شریف آدمی کو یہ عمل زیب نہیں دیتا مگر وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ کمال ایمان کی علامت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتا للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ، وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے اور بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے بغض رکھنا یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے، دل کا بہت بڑا روگ ہے. بغض دل میں کینہ رکھنا، بغض دشمنی نفرت، جیسے حسد دل کا روگ ہے، کبر دل کا روگ ہے، بڑائی دل کا روگ ہے، اسی طرح بغض رکھنا، کسی سے نفرت. ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور چونکہ تکلیف پہنچی ہے اس لیے دل پر ایک زخم ہے، اب یہ زخم رہے گا کچھ دنوں تک، کبھی گھنٹوں کے لیے رہتا ہے، کبھی دنوں کے لیے رہتا ہے، کبھی ہفتوں کے لیے رہتا ہے، کبھی مہینوں کے لیے بھی رہتا ہے، مگر ہماری شریعت ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ اس بغض کو باقی رکھنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اس بغض کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، دور کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے زخم، کبھی ہلکا پھلکا زخم ہوتا ہے ایک دن میں اچھا ہو جاتا ہے، کبھی ایک ہفتے میں، کبھی ایک مہینے میں، کبھی کبھی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، مگر اس زخم کو اور خراب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا بلکہ کوشش ہر وقت یہ رہتی ہے کہ اس کا علاج ہو، یہ ٹھیک ہو جائے، جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے. اسی طرح یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں ایک زخم آ جاتا ہے، دل میں زخم آ جاتا ہے، اور اس زخم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. جب بھی اس پہ نظر پڑتی ہے، جب بھی اس کا خیال آتا ہے، جب بھی اس کے گھر کو دیکھتے ہیں، جب بھی وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو زخم تازہ ہو جاتا ہے. مگر ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس زخم کو تازہ رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، کوشش اس بات کی جائے کہ یہ زخم مندمل ہو جائے. اس کے لیے مشائخ ہمیں بہت سے طریقے بتلاتے ہیں کہ جس مجلس میں بیٹھا جائے اور اس شخص کا تذکرہ شروع ہو جائے تو اس کا ذکر خیر کیا جائے، جس سے تکلیف پہنچی ہے، جس کے دل میں زخم آیا ہے اس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کی اچھی باتیں کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائے، اس
کی برائی بیان نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ جو اندر زخم ہے وہ مجبور کرے گا برائی پر، اور جتنی برائی ہم بیان کریں گے اتنا ہی وہ زخم تازہ ہوتا چلا جائے گا، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی اگر اس کی اچھائی ہم بیان کریں گے تو یہ اچھائی یہ مرہم کا کام دے گا. اس کو گھر بلا کر چائے پلائی جائے، اسے چھوٹا موٹا ہدیہ دیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے، اے اللہ اسے ترقی عطا فرما، اے اللہ اسے خیر نصیب فرما، اے اللہ میں تو اسے معاف کر چکا ہوں تو بھی معاف کر دے. اور جو یہ سب کچھ کرے گا اس کے دل کو سکون ملے گا، اس لیے کہ جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے، جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، جس کے سینے میں حسد ہوتا ہے، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. ایسا کرنے سے دل کو سکون ملے گا، اور یہ چونکہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ، اس مجاہدے کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ کے یہاں بہت اونچے درجے ملیں گے. کسی بھی کام کو آسان کرنے کے لیے میرے بھائیو یہ سوچا کرو کہ اس کام کو کرنے سے میرا نقصان کیا میرا فائدہ کیا. مجھے بغض ہے مولانا سے، اب موقع آتا ہے ان کی برائی کرنے کا، تو میں سوچوں اس وقت کہ برائی کرنے کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، تو یہ نظر آئے گا کہ نقصان ہی نقصان ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں مولانا کے خلاف، وہ اوپر اوپر سے میری ہاں میں ہاں تو کر رہے ہوں جیسا کہ آج کل کا دستور ہے، مگر میرے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں رہے گی کہ یار مولوی ہو کر کے دیکھو دوسرے مولوی کی کاٹتا ہے، دیکھو یہ میرا نقصان ہوگا، پھر یہ نقصان ہوگا کہ ایک عالم، ایک صاحب علم کی حیثیت لوگوں کی نظروں میں گرے گی، یا تو ان کی یا میری. اگر ان سے محبت ہے تو میری حیثیت گرے گی کہ کیسا مولوی ہے، اتنے اچھے عالم کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اگر میری حیثیت ہے ان کے دلوں میں تو ان کی گرے گی کہ کتنا برا آدمی ہے کہ ان کو ستاتا ہے. برائی بیان کرنے میں نقصان ہی نقصان. تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو میں نے سب کے سامنے ذلیل کیا، تھوڑی دیر کے لیے. سمجھدار آدمی جب اس گفتگو سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا نفس اندر سے اسے بھی ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہ اتنا صبر تجھ سے نہیں ہو سکا، وہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. دوسروں کی نظروں میں تو گرتا ہے، اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. ان کی برائی بیان کرنے کا یہ نقصان، اور فائدہ کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں ہمارے ان کی برائی بیان کرنے سے آپ حضرات کی نظروں سے یہ گریں گے بھی یا نہیں، اور فائدہ اس کا کیا فائدہ ہے، ان کی برائی نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا. ان کی عزت بھی باقی رہے گی، ہماری عزت بھی باقی رہے گی، نہ یہ کسی کی نظر سے گریں گے نہ ہم کسی کی نظر سے گریں گے. اور یہ جو صبر و ضبط کر لیا اور زبان کو گندا نہ کیا، اس کے نتیجے میں آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. اصل میں میرے بھائیوں، جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جب ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کروں تو نفع نقصان کیا ہے، یہ کروں تو نفع نقصان کیا ہے. جیسے ہم تجارت میں کرتے ہیں، جب پھیری کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آج اگر گیا تو کیا فائدہ کیا نقصان، نہ گیا تو کیا فائدہ کیا نقصان. مجھے نزلہ ہوا ہے، فلو ہوا ہے، سردی ہے، بخار ہے، اگر میں چلا گیا پھیری میں 8 گھنٹے کے لیے کیا نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی، یہ اتنی ہی رہے گی، تکان ہوگی واپسی پر، کتنی تکان ہوگی، برداشت کر سکوں گا برداشت نہیں کر، کیا نقصان کیا ہے. اور نفع دیا ہے, اور پھر ہم دونوں کا وزن کرتے ہیں. نقصان زیادہ نظر آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, نفع زیادہ نظر آتا ہے تو اسے کرتے ہیں. دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ نہیں ملتا. آنکھ بند کر کے جو جی میں آتا ہے وہ بولتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ سنتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ سوچتے ہیں, اور جو جی میں آتا ہے وہ کھاتے ہیں, جو جی میں آتا ہے پیتے ہیں, جو جی میں آتا ہے پہنتے ہیں, جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں. سوچتے نہیں کہ نفع دیا ہے نقصان دیا ہے. اگر ہم نفع اور نقصان کو سوچیں تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے. اگر میں فجر کے لیے نہیں اٹھا اور سویا رہا سورج کے طلوع ہونے تک, 9 بجے تک, 10 بجے تک, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے؟ اور اگر میں اٹھ گیا اور مسجد چلا گیا اور فجر کی نماز پڑھ لی, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے؟ بہت آسان ہے. عقل یہی کہے گی کہ نماز پڑھنے میں فائدہ ہے, نہ پڑھنے میں نقصان ہے. اللہ جل جلالہ وعن نوالہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے بارے میں تھوڑے غور و فکر سے اگر ہم کام لیں تو ایک سسٹم بن جائے گی سوچنے کی کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں نفع ہی نفع ہے, اور اللہ تعالیٰ شانہ کے احکام کو چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے. مگر ہم نہیں سوچتے. پھل فروٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہاں خریدنے میں فائدہ ہے یا وہاں خریدنے میں فائدہ ہے, اس وقت خرید لیا تو کیا فائدہ کیا نقصان, بعد میں خریدیں گے تو کیا فائدہ کیا نقصان. کھانے پینے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کھائیں گے تو کیا فائدہ کیا نقصان, نہیں کھائیں گے تو کیا فائدہ کیا نقصان. کھانے کے اوقات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اگر کھا لیا تو کیا فائدہ کیا نقصان, مغرب کے بعد کھایا تو کیا فائدہ کیا نقصان. تمام دنیاوی امور کے بارے میں ہم سوچتے ہیں, اخروی امور کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے. اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ دینی معاملات میں اگر وہ ہو گئے تو ہو گئے, نہیں ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ نفع اور نقصان ہمارے سامنے نہیں ہے. کل مجھے یہ گھٹنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہاں سے جب میں روانہ ہوا اور میرے یہ دوست جو ہیں یہ فکر مند تھے, 3 گھنٹے کا سفر تھا اور سیٹ میں اس طرح بیٹھنا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ بہت آسان ہے, صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو تکلیف ہے اس تکلیف کا نقصان کیا ہے اور اس تکلیف کا فائدہ کیا ہے. تو میں نے کہا تکلیف تو اتنی ہے کہ درد ہو رہا ہے جو قابل برداشت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہائی واویلا کر رہا ہوں, میرا اندر سے دل یہ تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ میں روؤں چلاؤں. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں, بس تکلیف ہے, دل یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا پیر ایسے لمبے کر کے بیٹھ جاتا ہے, کتنا دل چاہ رہا ہے, اندر کچھ تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, کچھ کتاب پڑھ نہیں پا رہا, اتنا ہے نقصان اتنا ہے. اور یہ تکلیف رہے گی 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, اور پھر بیماری کو شفا ہو جاتی ہے. میں نے کہا نقصان تو یہ ہے, اور نفع یہ ہے کہ ہر ہر لمحے پر جو صبر کی توفیق اللہ دے رہا ہے, صبر کی توفیق اللہ دے رہا ہے, اور دل دماغ میں اللہ نے یہ جو خیال ڈالا ہے کہ اس کی طرف سے ہے, کوئی مصلحت ہوگی, ضرور کوئی حکمت ہوگی, تو اس صبر پر اللہ جل جلالہ عام منوال وہ پتا نہیں آخرت میں کتنا جو ثواب دے رہے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو جب یہ سوچتا ہوں تو آسان ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین قرار دیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا خطبہ دیا, تو اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ٹھیس پہنچی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی مسند پر بٹھایا گیا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے امیر المؤمنین بننے کے چانسز بہت زیادہ تھے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی اور پھر جلیل القدر باپ کے جلیل القدر بیٹے اور پھر محدث وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام ان کے صحابہ میں لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے امت کو سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی ہیں. اور بعض صحابہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب فتوحات کا دور آیا تو ہر صحابی میں کسی نہ کسی درجے میں دنیا نظر آئی سوائے عمر اور اس کے بیٹے عبداللہ کے. جیسے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اکابر میں کسی نہ کسی درجے میں دنیا دیکھی. دنیا کا مطلب یہ کہ ضرورت کی مقدار میں رہ کر, جواز کی مقدار میں رہ کر. کہا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہاں بھی دنیا دیکھی میں نے, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی یہاں بھی دنیا دیکھی. دنیا کا مطلب یہ کہ دو تین جوڑی کپڑے, جوتے, دو چار لحاف, ایک آدھ بستر, رہنے کے لیے گھر. کہا جتنے مشائخ تھے سب کے یہاں کچھ نہ کچھ میں نے دنیا دیکھی سوائے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. کہا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب سفر فرماتے تھے تو کندھے پر بس ایک لنگی ڈال دیتے تھے, بس لنگی ڈال لیتے تھے کندھے پر. اور جب رات ہوتی تھی اور سب سو جاتے تھے اور کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو رات کو اس وقت لنگی پہن لیتے تھے اور لنگی پہن کر کپڑوں کو دھو لیتے تھے. صبح تک میں خشک ہو جاتے تھے پھر ان کپڑوں کو پہن لیتے تھے, کھیلا ویلا کچھ نہیں لیتے تھے. اگر کبھی یہ لنگی کسی تھیلے میں رکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بعض صحابہ کہتے تھے کہ فتوحات کے دور میں ہمیں ہر ایک کے پاس دنیا نظر آئی کہ دنیا لے کر جھکی کسی نہ کسی درجے میں. صحابہ تھے شرعی حد میں رہ کر, کوئی ان کی دنیا خراب نہیں ہوئی تھی, مگر یہ بالکل ظاہر تھے دونوں باپ بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اور مجھے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. تو جب اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تو بہت چانسز تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ بن جائے. تو سب سے پہلا خطبہ دیا اس میں ایک آدھ جملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کہہ دیا جس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ٹھیس پہنچی, جن میں تکلیف ہوئی ان کو. یہ واقعہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے کسی شاگرد کے سامنے بیان کیا کہ ہوا یہ کہ جب ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے دل کو ذرا تکلیف پہنچی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں بھی کوئی خیال آیا کہ میں ایسا جواب دوں؟ آپ اس پوزیشن میں تھے, آپ کی ایک شان تھی. تو کہا کہ ہاں میرے دل میں بھی خیال آیا, میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ایک کڑوی بات نہیں سناؤں, میں ان سے یہ کہوں کہ آپ سے اور آپ کے باپ سے افضل وہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر تم سے جنگ لڑی تھی. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ تھے دونوں باپ بیٹے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ اس طرف تھے. تو کہا کہ مجھے بھی دل میں ایسا خیال آیا کہ میں کہوں کہ آپ لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, اسلام کے لیے تو ہم لڑے ہیں. ایسے موقع پر ایسے سارے خیالات آتے ہیں کہ میں یہ بولوں. مگر کہا کہ دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میری زبان سے یہ جملہ نکلے گا تو ادھر سے کوئی دوسرا جملہ ہوگا, ادھر سے اور جملہ, ادھر ان کے ساتھ دو آدمی ہو جائیں گے, ادھر میرے ساتھ دو آدمی اور ہو جائیں گے, ادھر دس اور, ادھر دس اور امت میں تفرقہ ہو جائے گا. اس لیے میں صبر کر دیا
اور زبان میں نے بند کر لی. تو پوچھا کہ آپ صبر کیسے کر گئے اتنے بڑے مجمع میں آپ کو جب یہ کڑوی بات کہی گئی؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے میں لگ گیا کہ عبداللہ اگر تو صبر کرے گا, بولے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صبر کرے گا تو جنت میں تجھے بہت کچھ ملے گا. یہ عادت ڈالنی چاہیے میرے بھائیو ہمیں بھی کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے فائدہ کیا ہے نقصان کیا, فائدہ کیا ہے نقصان کیا سوچتے نہیں. ہم مہینوں تک لگے رہتے ہیں کسی کے پیچھے, سوچتے نہیں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے نقصان کیا ہو رہا ہے. تو آپس میں میرے بھائیو ایک دوسرے کی سے محبت صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونی چاہیے, صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے. جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف کر دیں, اور معاف کر کے کوشش یہ کریں کہ ہم بھولیں اس کو, ہم بھولیں. ہمارا حال یہ ہے کہ نہ خود بھولتے ہیں نہ دوسرے ہمیں بھولنے دیتے ہیں. ان کو تو مزہ آتا ہے نا, ان کے لیے تو ایک تماشا ہے کہ یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, بہت اچھا. یہ دو چچازاد بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, دو خالازاد بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ باپ بیٹے لڑ رہے ہیں, میاں بیوی کے درمیان تکرار ہے, بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو. وہ نہ میرے خیر خواہ نہ آپ کے خیر خواہ, وہ آپ کے بھی بدخواہ میرے بھی بدخواہ, وہ میرا بھی برا چاہتے ہیں آپ کا بھی برا چاہتے ہیں, آپ کو بھی مجھ سے لڑانا چاہتے ہیں مجھے آپ سے لڑانا چاہتے ہیں, مجھے آپ کے خلاف اکساتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہیں, اور آپ کو میرے خلاف اکساتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں. نہ آپ کے نہ میرے, یہ خود اپنے, ان کے سامنے اپنے مفاد ہیں. یہ جو محبت ہے آپس میں, عین المتحابون فی جلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میری خاطر محبت کرتی ہیں, میری خاطر کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میری خاطر محبت کرتی ہیں. اور پھر حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی, آج میں انہیں سایہ دوں گا میرے عرش کے سائے کے نیچے, میرے عرش کے سائے میں یا میری رحمت کے سائے میں, جس دن کے میری رحمت اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. عمل ان کا کون سا تھا بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا. تو میں بھی جب وہاں سے چلا تو دل کو ٹٹولا, دل کا محاسبہ کیا, اور یہ کرنا چاہیے, دل کا محاسبہ کرنا چاہیے, دل کو ٹٹولنا چاہیے, اس میں کوئی کھوٹ ہو اسے نکالنا چاہیے, گرد و غبار نظر آئے نکالنا چاہیے, اچھی چیزیں اس میں ڈالنی چاہیے کہ وہاں جائیں گے علماء سے ملاقات ہوگی, نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی, تقوی والے لوگوں سے ملاقات ہوگی, دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوگی, رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی, ہمارے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی, وہاں بہت لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ملاقات ہوگی, ہمارے جانے سے بہت سے لوگوں کے دل خوش ہوں گے, اور ان سب چیزوں سے انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. اور پھر اس میں ضمن یہ بات بھی کی کہ مولوی اسماعیل کا نکاح بھی ہے, ان کی طرف سے اصرار ہے, اور تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں پناما گئے ہوئے, تو اب 2-4 مہینے میں کسی نہ کسی وقت جانا تو ہے ہی, ورنہ میں بھی شادی کو مؤخر کرنے کے حق میں نہیں ہوں, میں 100% مستفید ہوں. بڑے مفاسد ہیں اس میں, بڑے مفاسد. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, لڑکی کے باپوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس پیغام آئے کسی ایسے لڑکے کی طرف سے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو,
تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑکی کے لیے بالکل ٹھیک ہے یہ لڑکا, بس ہمیں جلدی شادی کرا دو, جلدی شادی کرا دو, اگر نہیں کراؤ گے تو زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا, زمین میں بڑا فساد برپا ہوگا. یہ دونوں زنا میں مبتلا ہو سکتے ہیں, یہ دونوں حرام کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس کے ذمہ دار ماں باپ. آج کل انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر, ای میل, ٹیلی فون, ٹیکسٹ میسیجز, ایسے بہت سارے اسباب ہیں جن کے ذریعے اس قسم کے کام بہت آسان ہو گئے ہیں. اگر زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے تو زنا کے مقدمات میں تو ضرور مبتلا ہوں گے. اور ایسی چیزیں چھپ کر نہیں رہتی, مبتلا ہوں گے تو ذہن خراب ہوگا, سوتا اوروں کو بھی سبق ملے گا. جب بے حیائی وجود میں آتی ہے کسی بچی میں, وہ بے حیائی پھیلتی ہے. میں کوئی بے حیائی کا کام کروں گا, ان کو اس کا پتا چلے گا, ان کو پتا چلے گا, ان کو پتا چلے گا, ان کو پتا چلے گا. اب شیطان ان پر محنت کرے گا کہ تو بھی ایسا کر, تو بھی ایسا کر, اس نے ایسا کیا, پھر مغنی ہو جائے, دونوں بالغ ہو, کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو, جتنا جلد ہو سکے شادی کر لیں. اسی لیے میں نے اپنا معمول بنایا ہے کہ کسی جگہ پر مستقل نکاح پڑھانے کی غرض سے جاتا ہی نہیں, مستقل نکاح پڑھانے کی غرض سے جا رہا ہوں, نکاح پڑھانے کی غرض سے سفر کر لیا. اپنے اساتذہ سے, اپنے بزرگوں سے عقیدت, محبت اچھی چیزیں, مگر مستقل نکاح پڑھانے کی غرض جائے. وہاں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شادی ہو جاتی تھی پتہ نہیں چلتا, مدینہ منورہ میں نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو جاتی تھی پتہ نہیں چلتا. یہ تو مجھے کہتے رہے فون پر کہ ویسے بھی تمہارا یہاں آنا ڈیو ہو چکا ہے, اگر 6 مہینے 8 مہینے پہلے آ کر گئے ہوتے تو میں اصرار نہ کرتا, آنا تمہارا 3 سال 4 سال ہو گئے, اب آنا ہی ہے, تو میں انتظار کروں گا, میں شادی ہی نہیں کروں گا جس تک جو آئے گا. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, ایک سبب بن گیا, مگر شادی جلدی سے جلدی ہو جانی چاہیے, جتنی جلدی ہو جائے بہتر. شادی کی عمر ہو جائے لڑکے کی لڑکی کی, فوراً فکر کرو, فکر کر کے شادی کراؤ. منگنی ہو جائے, منگنی کے بعد پتہ نہیں کتنی مدت تک دکھائے رکھتے ہیں, اور منگنی ہو جانے کے بعد ماں باپ کا بھی اب ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے. یعنی حلال کا مطلب ہے کہ اگر لڑکا ہمارے گھر میں آئے, لڑکی سے بات چیت کرے, لڑکی ان کے گھر میں جائے بات چیت کرے, بلکہ تنہائی میں کمرے میں گھروں بیٹھ کے بات چیت کرے, تو کوئی حرج نہیں. منگنی ہو جاتی ہے, اور منگنی اور نکاح کے درمیان شاپنگ کرنے کے لیے دونوں جاتے ہیں. جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائے ہی رہتے ہیں. منگنی سے کچھ نہیں ہوتا, منگنی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو حرمت ہے دونوں کے درمیان, اس میں 1% بھی تخفیف نہیں ہوتی, بالکل جیسے منگنی سے پہلے تھے ویسے ہی منگنی کی بات ہے. تو ہم شادیوں کو مؤخر کر کے اپنے بچوں سے ایسے کام کیوں کروائیں جن کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بے حیائی آئے, اور جب یہ بے حیائی ان کی زندگی میں آئے گی آگے نسلوں میں چلے گی, اور جب نسلوں میں چلے گی تو ہمارا خاندان جو اس وقت حیا والا ہے وہ بے حیا ہو جائے گا. ان کی اولاد میں یہ اثرات مرتب ہوں گے. جتنا جلدی ہو سکے شادی ہو جانی چاہیے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے, منگنی ہونے کے بعد شادی بہت تاخیر سے ہوتی ہے, کبھی نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد پھر رخصتی بہت تاخیر سے ہوتی ہے, اور اس درمیان میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے, وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, منگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے. ایسے کتنے واقعات. شیطان اپنا کام کرتا ہے, حاسدین اپنا کام کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس کی جو ہماری محبتیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. میں بھی آپ سے ملاقات کروں اللہ کے لیے, آپ بھی ملاقات کریں صرف اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. آپس میں تعلقات صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونے چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے یہ چیز کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کے بندھن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باندھے تھے. محبت کتنی تھی آپس میں ان کی. جب ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی مہاجر مدینہ میں آتا تھا تو کسی انصاری کو اس کا بھائی بنایا جاتا تھا, یہ سنتے ہیں ہم. سب کے ذہنوں میں کیا آتا ہے, بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں ایسا آتا ہے کہ جب کوئی مہاجر آتا ہوگا مدینہ منورہ میں, وہ بیچارہ لاچار بیبس پڑا رہتا ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رحم آ جاتا ہوگا, تو کسی انصاری کو پکڑ کے اس کے گلے اسے ڈال دیتے ہوں گے کہ بھائی اس کی ذمہ داری دے. ایسا نہیں ہوتا, یہ تھا کہ جو بھی مہاجر آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے کسی انصاری کو منتخب کرتے تھے اور دونوں سے کہتے تھے کہ اب آج سے تم بھائی بھائی ہو, جیسے دو سگے بھائی رہتے ہیں ویسے ہی تم دونوں رہو, ایک دوسرے کا خیال رکھو. یہ خود کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اہتمام, جب بھی کوئی آتا تھا رجسٹریشن ہوتا تھا کہ میں آیا ہوں ہجرت کر کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے, غور فرماتے تھے, اور پھر انصاریوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے تھے اور بھائی چارہ وجود میں آتا تھا. یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ کوئی ان مہاجروں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنا پڑتا تھا؟ نہیں, ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مہاجر مدینہ منورہ میں آتا تھا تو انصار لڑتے تھے اس کے لیے, یہ نہیں کہ کوئی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, لڑتے تھے. یہ کہتا تھا کہ میرے گھر جائے گا, وہ کہتا تھا میرے گھر جائے گا. جب یہ لڑائیاں بڑھتی گئیں, اختلاف آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بھی مہاجر آتا ہے ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا, یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے گھر میں رہے گا یہ میرے گھر میں رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب بھی کوئی آئے اسے میرے پاس لے جاؤ, میں خود طے کروں گا کہ کہاں جائے گا. یہ جو مواخات کا سلسلہ شروع ہوا وہ اس وجہ سے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ ریفیوجی تھے اور ان ریفیوجیوں کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس وجہ سے ایسا ایک قانون بنایا. اس لیے نہیں, اس لیے کہ لڑائی ہوتی تھی ان کی آپس میں. لڑائی یعنی ایک شرف لالچ کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا. جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, لے جاؤ میرے ساتھ. واقعہ بہت مشہور ہے, آپ حضرات کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے. گھر لے گئے, گھر لے جا کر کھلایا پلایا اور بٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میری زمینیں بہت دیا تھا باغات کھجوروں کے, آدھے تمہارے آدھے میرے, اس لیے کہ تم میرے بھائی ہیں, تم وہاں سے آئے ہیں خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کر, اور دو بیویاں ہیں میری, دو بیویاں, ان دونوں کو دیکھ لو تم, اور تمہیں جو پسند آئے مجھے بتاؤ میں اسے طلاق دے دوں گا. یہ نہیں کہ میری دو بیویوں میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اس سے تم شادی کر لو, نہیں, دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند آئے. ابھی پردے کی آیت تو اٹھی نہیں تھی, تم دیکھ لو دونوں بیویوں کو اور ان دونوں میں سے جو تم کو پسند آئے مجھے بتا دو, میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اس سے شادی کر لوں. ان حضرات میں ایک دوسرے کو دینے کا جذبہ تھا, اور 1400 سال کے بعد ہم ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لینے کا جذبہ ہو گیا. وہ دیتے تھے ہم, وہ دینے والے تھے ہم, لینے والے ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے ہے اور گھر میں بہت کچھ آ گیا, اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہا دے دو, دوسرا آیا کہا دے دو, تیسرا آیا کہا دے دو, چوتھا آیا دے دو, تقسیم ہوتا رہا, اثر تک میں سب کچھ تقسیم کر دیا, ہزاروں کی مالیت. تو وہ جو خادمہ تھی گھر میں, اس نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. تو کہا کہ مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا, یعنی اپنا خیال ہی نہیں رہا, اگر تم اس وقت مجھے یاد دلا دی تو شاید کچھ رکھ لیتی. یعنی پاکا چل رہا ہے گھر میں, پھر بھی یہ خیال نہیں رہا کہ پاکا چل رہا ہے, میں روزے سے ہوں, آج شام تو کم سے کم میں کچھ کھاؤں. کہا کہ پہلے سے یاد دلاتی تو شاید کچھ رکھ لیتی, مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا, اپنا خیال نہیں رہتا تھا. ہماری شریعت ہمیں حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے, حقوق مانگنے کی تلقین نہیں کرتی. ہماری شریعت میں اور دنیا کے جتنے قانون ہیں, امنیسٹی انٹرنیشنل ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, مختلف ڈیموکریسیز جو بڑی بڑی ہیں سپر, ہر جگہ پر حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. وہاں حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ضرورت کے موقع پر اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرے تو مطالبہ کرنے کی اجازت ہے, مگر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر کوئی صبر کر جائے اور معاف کر دے تو کہا کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یہ کمال کا کام ہے, صبر کر جائے اور معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی سے اختلاف ہو گیا مدرسے کی زمین کے سلسلے میں, اور مدرسہ چل رہا تھا اس وقت ہی, اس وقت جو دارالعلوم کراچی کی جگہ ہے وہ جگہ نہیں تھی, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو جائیں گے کہاں. جیسے ہمارا پناما کا دارالعلوم ہے, اگر اختلاف ہو جائے کسی کے ساتھ تو جو دارالعلوم چلانے والے لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ اگر اتنی مالیت کی ہم زمین دے دیں اس عمارت کے ساتھ تو ہم دارالعلوم کہاں لے جائیں گے, نہ کسی صورت میں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کراچی میں دارالعلوم بن چکا ہے, دارالعلوم چل رہا ہے, اور کسی نے دعویٰ کر دیا زمین پر, کاغذات سارے موجود. بعض مسالے کی وجہ سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین ان کے حوالے کر دیتے, ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے لڑنا. تو لوگوں نے کہا کہ حق آپ کا, کاغذات آپ کے پاس, دارالعلوم لے کر کہاں جائیں گے؟ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دے, دیکھو حق مانگنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے, حق چھوڑنے کی, جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دے اللہ جل جلالہ عم نوالہ, اسے بہت افضل اور اونچی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ آخرت میں جنت بھی بڑی دیں گے اور یہاں مدرسے کے لیے زمین بھی بڑی عطا فرمائیں گے. تو جو لوگ واقف ہیں اس پرانی جگہ سے اور نئی جگہ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرانی جگہ میں مدرسہ ہوتا پرانی جگہ میں تو اتنا بڑا دارالعلوم نہ بن سکتا, یہاں بھی بہت بڑی جگہ ملی اور جنت میں بھی انشاءاللہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو یہ کہا کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا خلفاء بادشاہ بنیں گے اور تمہارے حقوق کو ضائع کریں گے, تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے, تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ادو ما علیکم, تمہارے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کی اطاعت کرو. اگر وہ تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ادو ما علیکم, ان کے بادشاہوں کے جو حقوق تمہارے لیے ہے وہ تم ادا کرو, اور تمہارے حقوق کے لیے وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ, اور تمہارے جو حقوق ہیں بادشاہوں کے ذمے
اللہ سے مانگو گے اللہ یہ تو ادا نہیں کرتے، آپ دلوائیے یا تو دنیا میں یا آگے. میں وہاں شادیوں میں کہا کرتا ہوں، اور آج بھی جو دو دلہا ہیں ان سے کہوں گا، اور دلہن جو گھروں میں سن رہی ہیں ان سے کہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ نوجوانوں کے اندر بہت رواج ہو گیا ہے، لکھنے پڑھنے کا عام رواج ہے آج کل. تو شادی کے موقع پر لڑکی جلدی جلدی بک شاپ میں جاتی ہے یا کسی سے منگواتی ہے کتب خانے سے، رائٹس آف وائف، بیوی کا حقوق، اور وہ مطالعہ شروع کر دیتی کہ میرے کیا حقوق ہیں، چلیے ایسی بات. اور وہ جو شوہر ہے، شوہر وہ رائٹس آف ہسبینڈ لے آتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. اب شوہر اپنے حقوق کو پڑھ رہا ہے، بیوی اپنے حقوق کو، کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، وہ اپنے حقوق کے مطالبہ کرے گی، لڑائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. تو میں کبھی کبھی شادیوں میں کہتا ہوں کہ دلہنیا آپ نے جو کتاب خریدی ہے وہ بیگم کو ویڈنگ گفٹ دے دو، یہ تمہارے لیے رائٹس آف ہسبینڈ. پر بیوی جو گھر میں سن رہی ہے وہ جو کتاب خرید کر لائی ہے کہ بیوی کے حقوق، وہ ویڈنگ گفٹ کر کے اپنے شوہر کو دے دے. اور اپنے حقوق کو معلوم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے حقوق کو معلوم کرو. شوہر یہ معلوم کرے کہ بیوی کے حقوق میرے ذمے کیا ہے، اور بیوی یہ معلوم کرے کہ شوہر کے حقوق میرے ذمے کیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. آج امام ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، اور اسی کا رونا روئے گا، اور مسلی اپنے حقوق کا مطالبہ کہ امام صاحب ایسا نہیں کرتے، امام صاحب ایسا نہیں کرتے، امام صاحب ایسا نہیں کرتے. ماں باپ ہمیشہ اپنا رونا روتے ہیں کہ میرا لڑکا ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہمارے اولاد کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانے، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق کو پہچانے. ہمارا مذہب جو ہے میرے بھائی اب دینا سکھاتا ہے، دینا. کوئی ہم سے حق لے لے، ہم سے حق لے لے، کوشش کرو اچھی طرح سے، اگر نکل آئے، اگر اللہ نے دیا ہے معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میری دو بیویوں میں سے جو بیوی آپ کو اچھی لگے مجھے بتاؤ، میں طلاق دے دوں گا، اس سے تم شادی کر دوں. مگر وہاں لینے کا جذبہ نہیں تھا، دینے کا تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے، تو میں کنگا لایا ہوں انڈیا سے، اور یہ آدھی پراپرٹی دینے کی بات کر رہے ہیں، آدھی نہیں تو کچھ تو لے لو، کچھ ایک آدھ جھوپڑا تو مل جائے. انہوں نے کہا جزاک اللہ، اس لیے کہ لینے کا جذبہ ہوا نہیں تھا، جزاک اللہ. شادی بھی نہیں اور جائیداد میں بھی نہیں. میں کچھ کیش رقم لے کر آیا ہوں مکہ مکرمہ سے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، بازار یہاں ہے کہ نہیں مدینہ منورہ میں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہاں ہے بازار. تو بنو قینقاع کا جو بازار تھا وہاں کا راستہ بتایا. یہ گئے دوسرے ہی دن، دوسرے ہی دن. ہماری طرح نہیں کہ ایک مہینے دو مہینے تو مفت کا کھانا پہلے کھائیں گے کہ جب تک روٹی مل رہی ہے بعد میں سوچیں گے. دوسرے ہی دن گئے، دوسرے دن گئے، اور جو پیسے تھے ان کے پاس اس زمانے کی تجارت کے اعتبار سے، اس سے انہوں نے کچھ خریدا، خرید کر کے فوراً اس کو بیچا، پھر کچھ خریدا، پھر کچھ بیچا، تو شام تک میں 5-25 پیسے بن جاتے تھے. اس زمانے کی تجارت اس طرح کی تھی. کہتے ہیں جب وہ واپس گھر آئے رات کو تو دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میں پنیر لے کر آیا ہوں، پنیر چیز گھر میں پیش کیا. یعنی مفت خور بن کر نہیں رہ سکے وہ، اتنی خودداری کی کیسے پڑے رہے کسی کے گھر میں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے، کوئی محبت سے رکھے، محبت سے کھلائے، یہ ساری جائز چیزیں ہیں، مگر ان کا معیار بہت اونچا تھا. ادھر معیار یہ کہ میری آدھی جائیداد، آدھی جائیداد کوئی آسن کر لے، آدھی جائیداد تم لے لو، اور دو بیویوں میں سے جو پسند آئے مجھے کہو، میں طلاق دے دوں، اس سے شادی کر دو. ادھر معیار اسے انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ، اور کہا کہ مجھے ذرا بازار کا راستہ بتاؤ. گئے بازار کا راستہ دیکھا، اور تجارت کی پہلے ہی دن نفع ہوا، اس سے کچھ پنیر لے کر کے آئے اور گھر میں دے دیا.
تجارت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, مال اکٹھا ہوا, مال اکٹھا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ اب میں شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہوں, خود کو بھی سنبھال سکوں گا, بیگم کو بھی سنبھال سکوں گا. شادی کر لی اور شادی کر لی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ کپڑے ان کا اور اس پر دھبے ہیں ایک خاص قسم کی خوشبو کے جو صرف شادی کے موقع پر دلہا لگاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلیم, یہ کیا ہے؟ کہا کہ شادی ہو گئی. اس بات میں پہلے عرض کر دوں کہ لینے اور دینے کا جذبہ کیسا تھا ان کا, کہ جب بنو النضیر کا غزوہ ہوا تو بنو النضیر کے غزوے کے بعد جو زمینیں اور جو باغات مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا اور انصار کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی دیکھو, یہ مہاجر جتنے بھی آئے ہیں وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ جتنے باغات ہمارے قبضے میں اس وقت آئے ہیں, حق تو یہ ہے کہ مہاجر اور انصار سب نے برابری میں تقسیم کرنا چاہیے اصولی طور پر, مگر اگر میں سب میں تقسیم کروں گا تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے, اور اگر میں صرف یہ جائیدادیں مہاجرین میں تقسیم کر دوں تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ اپنے گھر بھی بنا لیں گے, آپ کے گھروں سے نکل جائیں گے تو اپنے گھر بھی بنا لیں گے اور ان کی روزی کا سامان بھی ہو جائے گا. یہ دو صورتیں ہیں ہمارے سامنے, ایک تو یہ کہ سب پر تقسیم کروں اور یہ کما کر کے لا کر تمہیں کچھ دیں گے مگر رہیں گے تمہارے گھروں میں, خود کے گھر بنانے کی ابھی صلاحیت نہیں ہوگی, ایک شکل تو یہ ہے, اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں کچھ نہ دوں, مہاجرین کو سب کچھ دے دوں, تو مہاجرین کو سب کچھ دے دوں تو یہ آپ کے تمہارے گھروں سے بھی نکل جائیں گے اور خود کھاتے پیتے بھی ہو جائیں گے. اب مشورہ کر کے بتائیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں انصار, انصار کے دو بڑے بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج, ایک کے سردار تھے سعد ابن عبادہ, دوسرے کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما. انہوں نے کچھ ایک دوسرے کے سامنے خسر خسر کی, مشورہ کسی سے نہیں کیا, جانتے تھے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے مانیں گے, اس زمانے میں وڈیلوں کی بات چھوٹے مانتے تھے. انہوں نے خسر خسر کی اور دونوں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے سامنے دو باتیں رکھی ہیں, ہم تیسری بات رکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات؟ تو کہتے ہیں ہاں, تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے باغات ہاتھ میں آئے ہیں تقسیم کر دو مہاجرین میں, اور انہیں تاکید کر دو کہ یہ ہمارے ہی گھروں میں رہے اور ہمارے یہاں ہی کھائے پیے. دینے کا جذبہ دیکھیے آج, انہیں تاکید کرو کہ یہ ہمارے یہاں ہی رہے, ہمارے یہاں ہی کھائے پیے, اور یہ باغات ان کو دے دو. اب یہ شادی ہو گئی ان کی, کہا کہ نہیں شادی تمہاری ہو گئی, کہا گیا دیکھو ناراض نہیں ہوئی. اب ہمارے زمانے میں اگر یہ شادی کر لیتے, ہمیں کہے بغیر منگنی ہو جاتی, ہمیں کہتے نہیں اور بعد میں پتا چلتا تو منہ چڑھا جاتی, بھائی استاد ہیں ہم آپ کے, بتایا تک نہیں آپ نے, 6 سال تک ہمارے یہاں پڑھا, کچھ احسان کا احساس بھی نہیں, وہاں کچھ نہیں پائے. خوش ہوئے جیسے شادی ہو گئی. یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے نہیں بلایا, اور اس سے پتا یہ چلا کہ وہ بھی اپنے بڑوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتی. آج کل ہم اپنے بڑوں کو تکلیف بہت دیتے ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم خود غرض ہیں, ہم لینے والے ہیں دینے والے نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کو راحت دیں, ہم تو برکت لینے والے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو ہمارے گھر میں قدم پڑے, چاہے ان کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو, برکت چاہیے. اور بدقسمتی سے برکت بھی دینی نہیں دنیا بھی, کہ 2-4 مہینے سے ڈالر کچھ کم آ رہے ہیں, حضرت تشریف لائے ہیں تو مفتی صاحب سے کہیں گے کہ کسی طرح بھی کچھ چائے پانی کا ہمارے یہاں ضرور کر لیں, اور نیت اندر یہ ہوتی ہے کہ حضرت آئیں گے تو ڈالر کی برکت ہوگی. دینی برکت میں یہ نہیں کہ بچوں میں دینداری آئے گی, بیوی میں دینداری آئے گی, گھر میں حضرت کا قدم پڑے گا تو کچھ خیر برکت کا نزول ہوگا، نہیں دنیاوی برکت. کہ دوسرے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں کاروبار میں تجارت میں، ہم پیچھے رہ گئے، پھر حضرت آ جائے، حضرت کی دعا لگ جائے. دعا دعا سے کیا؟ دنیا، دنیا کی ترقی. اولاد نہ ہو رہی ہے تو اولاد ہو جائے، گھر نہ ہو تو گھر ہو جائے، قرض میں ہے تو قرض سے نکل جائے، یہ برکت. محبت کا تقاضا تو میرے بھائیو یہ ہے. جنازہ ہوتا تھا تو تو میرے بھائیو جنازہ، صحابہ میں سے کس کو ایسا دل میں خیال نہ آتا ہوگا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی جنازہ پڑھائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب کسی مردے کو دفن کر دیا جاتا تھا تو دفن کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھتے تھے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مردوں کی نماز جنازہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس مردے کی نماز جنازہ میں پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور کر لیتا ہے. ہمارے یہاں کوئی چھوٹا موٹا گرو بزرگ آ جائے اور ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. جب بہت اچھا موقع ہوا کہ ایسے وقت پر انتقال ہوا کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو گھر والوں میں سے کس کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ نماز پڑھائے، مگر دفن کر دیتے تھے اس لیے کہ جتنا جلدی ہو سکے مردے کو دفن کر دینا چاہیے. تو ایک طرف یہ کہ صبح تک اگر انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی مرضی کے خلاف، کہ میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس وقت اگر دفن کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں تو ان کی نیند میں خلل واقع ہوگا. دفن کر دیتے تھے، پوچھتے تھے صبح کو یا کوئی بتاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ اگر تمونی، تم نے مجھے اطلاع نہیں کی، میں بھی شریک ہو جاتا. تو صحابہ کہتے تھے کہ آپ آرام میں تھے، ہم نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے آرام میں خلل واقع ہو. جو لوگ اپنے بڑوں کا اس طرح کا خیال کرتے ہیں، انہیں اس خیال کی وجہ سے جو دولت اور نعمت ملتی ہے وہ انہیں تکلیف دے کر اپنا کام کرانے میں نہیں ملتی. ہم تکلیف دے کر کام کراتے ہیں، اس میں ان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے، بوجھ کر لیتے ہیں آپ رواداری میں، حیا میں، شرم کی وجہ سے، اس میں وہ برکت نہیں ہوتی، اس میں دل جیت لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ہم تشریف لائے تھے اور ایک لمبی مدت سے میری ان کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی کہ آپ کسی وقت تشریف لائیں اور میں چاہتا ہوں کہ انگلینڈ کے سارے علماء کو ہم جمع کریں اور آپ کی گفتگو ہو انگلینڈ کے علماء. اور اس وقت تک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگلینڈ کے علماء میں کسی جگہ پر ایسی نشست نہیں ہوئی تھی. تاریخ طے ہو گئی، تاریخ طے ہوئی، ہم نے پورے انگلینڈ میں اطلاع کرا دی، جہاں جہاں ہو سکا خطوط بھی بھیجی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جمعے کے دن فلا تاریخ کو فلا وقت ہمارے یہاں اکیڈمی میں تشریف لا رہے ہیں اور علماء میں خطاب فرمائیں گے. اور امید یہ تھی کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا، کیونکہ ایسا کوئی پروگرام ہوا نہیں تھا. اور ان دنوں میں حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے تھے تو عمومی مساجد میں حضرت کے پروگرام بہت کم ہوتے تھے، تو بہت شوق سے آتے لوگ، بہت مجمع ہوتا، یہ ہمیں امید تھی. جمعرات یا بدھ کو ذرا جلدی تشریف لے آئے، مجھے امریکہ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہاں میں دو دن پہلے فارغ ہو گیا ہوں، تو میں اگر آ جاؤں تو تمہیں کوئی زحمت تو نہیں ہوگی؟ دیکھو کتنا خیال دوسروں کا، ہمارے لیے تو سعادت تھی، مگر پھر بھی خیال، چھوٹوں کا کتنا خیال کہ ہم اچانک چلے جائیں، اچانک اطلاع کر دیں کہ میں آ رہا ہوں. یہ آداب المعاشرت، دو دن پہلے آ گئے اور جو نظام ہم نے ان کے لیے سیٹ کیا تھا اس کے مطابق چلتے رہے، آرام ہوا، جلدی آ گئے. تو مگر جب سے ان کو آنا تھا تو اس میں جمعہ کے دن مسجد نور میں، ہماری جو مسجد تھی اس میں ان کا عوام میں بیان تھا، اس کے بعد خطبہ، اور شام کو جمعہ کے دن ان کا پروگرام تھا علماء میں. بدھ کو یا جمعرات کو حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا
کہ یہ جمعے کی شام کا جو پروگرام ہے وہ کسی اور وقت پر نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھ گیا کہ حضرت مفتی صاحب جانا چاہتے ہیں. پورے ملک میں اطلاع ہو گئی کہ حضرت مفتی صاحب کا پروگرام ہوگا اسلامک جامع کے ذریعے, اور بودھ یا جمعرات کو حضرت مجھ سے فرما رہے ہیں کہ یہ پروگرام کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حضرت آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, وجہ کیا ہے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہنچنے کے بعد میری ایک بہت ارجنٹ میٹنگ طے ہو گئی ہے سنیچر کی صبح 9 یا 10 بجے کی کسی بینک کے ساتھ, اور اس میٹنگ کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا, ڈاکیومینٹ کو دیکھنا پڑے گا اور بہت کاغذات لیں گے. اگر شام کو ہم یہاں علماء میں بات کرتے ہیں اور شام کا کھانا کھا کر نکلتے ہیں تو مجھے پوری رات جاگنا پڑے گا. میں چاہتا تھا کہ اگر جمعہ کے بعد ہم اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میں شام تک میں پہنچ جاؤں گا, سو بھی جاؤں گا, پڑھ بھی لوں گا, اس میں میرے لیے سہولت ہے. تو میں نے اسی مجلس میں بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کر کے میں نے کہا حضرت یہ علماء کا پروگرام کینسل, آپ کا پروگرام صرف جمعہ کی نماز تک ہے, جمعہ سے پہلے بیان, جمعہ کی نماز, جمعہ کے بعد کھانا, اور کھانا کھانے کے بعد ٹریفک شروع ہو اس سے پہلے ہم نکل جائیں گے تاکہ 2 گھنٹے میں آپ کو ہم لندن پہنچ جائیں گے. وہ جو علماء میں نے کہا وہ اس کی کیا فکر لگائی ہے, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو لگا دیا کبھی اطلاع کر دوں ہر جگہ پر اطلاع کر دوں کہ حضرت کا پروگرام نہیں ہوگا, کیا ہو گیا اس میں, مگر ہماری ناک کٹ جاتی ہے. اب اس وقت حضرت مفتی صاحب کی جو دعا ملی ہوگی اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے کتنی برکتیں ملی ہوں گی اور کتنا فائدہ ہمیں ہوا ہوگا اور ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ جنازہ ہے نہیں, حضرت آرام فرما رہے ہیں, نکاح ہے جی تو بہت چاہا ہوگا مگر یہ کہ نہیں حضرت کو تکلیف ہوگی, دوسرے اہم کام ہیں, شادی ہوگی سادگی کے ساتھ, پتا بھی نہیں چلا. وہاں میرے بھائی شادیاں بہت سادی ہوتی ہیں, بہت سادی. بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی ہوئی, شادی ہوئی تو دوسرے دن ولیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعو تھے, تو ولیمہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, اور وہ روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شربت کا خاص طور پہ انتظام کیا گیا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو اہم مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے شربت کا خاص انتظام کیا گیا تھا, کھانے کے ساتھ شربت بھی, اور شربت کون سا نبیذ. نبیذ کا معنی یہ کہ رات کو پانی میں جو کھجوروں کو ڈال دیتے ہیں اور پھر صبح کو ان کھجوروں کو مسل کر وہ پانی میں پگھلا دیتے ہیں اور وہ مشروب پی لیتے ہیں اس کو. تو بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ وہ جو دلہن تھی, دلہن ولیمے کا سارا انتظام دلہن نے کیا, یعنی جس کی رخصتی ہوئی تھی اور جو دلہا کے گھر گئی تھی, اس نے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے تو ولیمے کا انتظام پورا انہوں نے کیا, اور یہ خیال کیا کہ کل حضرت تشریف لا رہے ہیں. وہ شادی کی خوشی میں مست نہیں تھی, حضرت تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کے لیے مشروب بنانا چاہیے. اور بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ دوسرے دن ولیمے کے لیے جتنے لوگ آئے ان کو کھلانے پلانے کا کام بھی اس دلہن نے کیا. اتنی سادگی ہوتی ہے, اتنی سادگی ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کی 2 بیٹیوں کا نکاح 2 حضرت جی سے ہو, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ. تو منگنی پہلے سے طے تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا ظہر عصر مغرب کی کسی نماز کے درمیان, اور میں نے میری گھر والی سے کہا کہ آج ان دونوں کا نکاح ہے, دونوں بچیوں کا عشاء کے بعد, ظہر کے بعد یا عصر کے بعد. کہہ رہے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری دونوں بچیوں کا آج نکاح ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور عشاء کی نماز کے بعد رخصتی ہے کہ دونوں دلی چلی جائے گی نظام الدین. گھر میں دونوں بیٹیوں کو بھی پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں, بس ادھر بات طے ہوئی گھر جا کر کے بتا. ان کے یہاں شادی جو ہے شادی, یہ صحابہ کے یہاں اور ہمارے بزرگوں کے یہاں ایسا ہی تھا جیسے غسل کی ضرورت پڑی اور آپ نے کہہ دیا کہ میں ذرا شاور میں جا رہا ہوں, دودھ لینے کی ضرورت پڑی آپ نے کہہ دیا کہ میں ابھی دودھ لے کر آ رہا ہوں,
گاڑی میں بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ پوسٹ آفس میں مجھے کام تھا, گاڑی روک دی اور بیوی سے کہا کہ میں ابھی پوسٹ آفس میں, اور کوئی اعتراض ہے ان کے یہاں ایسا ہو جائے. آگے والی بات سنیے, نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, گھر میں یہ تھا کہ دونوں دلہنوں کی رخصتی ہے, عشاء کی نماز کے بعد دونوں دلہے گھر میں آ گئے اور حضرت شیخ نے کہا کہ اب یہی سوئیں گے دونوں. ہمارے یہاں اگر دلہن یا ہمارے گھر میں سونے والے ہو تو اس کے لیے تو دو مہینے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی. بستر بستر کچھ بنے ہوئے نہیں ہیں, ان کے ذہن میں یہ کہ دونوں بچیاں آج جا رہی ہیں, اس کے بجائے دونوں دلہا گھر میں آ گئے اور یہ کہا کہ اب کل جانے کا پروگرام ہوا ہے تو دونوں سوئیں گے آج. اور ہماری طرح نہیں کہ جب آج یہاں سونے والے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے تو رخصتی بعد میں ہوگی, نہیں, رخصتی وہی گھر میں ہوگی. شادیوں میں اگر شرعی حد میں رہ کر کچھ خوشیاں منائی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, مگر سال میں, دو سال میں, تین سال میں, چنا ماہ میں ایک آدھ شادی تو ایسی ہونی چاہیے جس میں بزرگوں کی اور اسلاف کی کچھ جھلک بھی نظر آئے. ایک آدھ شادی تو ایسی. سب سے بڑا ولیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنی جتنی شادیاں ہوئی ان میں سے سب سے بڑا ولیمہ ایک گائے, کتنے صحابہ تھے مدینہ منورہ میں, سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک گائے ذبح دی. اور ایسا ولیمہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, تو وہ قصبے میں باندھی کی شکل میں آئی, آپ نے آزاد کیا, آزاد کر کے نکاح کیا, باندھی کی شکل میں آئی, وہی جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں آزاد کیا, آزاد کر کے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد پتا چلا کہ حالتیں پاکی کی حالت میں نہیں ہے, لہذا رخصتی نہیں ہو سکتی, کہا چلو مدینہ منورہ کی طرف سفر. اب مدینہ منورہ کی طرف سفر, راستے میں پتا چلا کہ پاک ہو گئی ہے, پاک ہو گئی ہے تو فرمائے کہ رخصتی یہیں ہو جائے. یہ سب تعلیم ہمیں دینا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہوت پر جتنی گرفت اور پکڑ تھی اتنی تم میں سے کسی کو نہیں ہو سکتی. کنٹرول جو تھا آپ کا, تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ راستے میں کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں. امت کو تعلیم کہ شادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ذرہ برابری سے مس نہیں ہوتے ہم, سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں پھر بھی نہیں, پھر ایسی پکڑ لیتے ہیں. رخصتی ہو گئی, اب رخصتی ہو گئی, دوسرے دن صبح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ ولیمے کا انتظام کرو. سفر میں ولیمہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا, اور دسترخوان بچھا کر کے میں نے اعلان کیا سفر میں تھے سر, اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر اس دسترخوان پہ آ جائے, اس لیے کہ ولیمہ ہے. تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ولیمہ تو کرنا ہے سنت, سنت کہ سنت کی آڑ میں ہم اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. ولیمہ سنت, اس میں مرد عورتوں کا اختلاط, ولیمہ سنت, اس میں بینڈ بازی, ولیمہ سنت, اس میں فوٹوگرافی اور ویڈیو فلمنگ. اگر ولیمہ سنت ہے تو سنت کے اندر ایسی گندی چیزوں کو تو داخل مت کرو. شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگا لینے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا, تو ناجائز کاموں کے اوپر ولیمہ کا لیبل اگر ہم لگا دیں, ویڈنگ کارڈ چھپوا کر اس پر ولیمے کی دعوت لکھ دیں, اس سے ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتے. تو کبھی گائے ذبح کرو, کبھی ایسی سمپل دعوت بھی تو کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پوری دنیا میں میرے بھائیوں بہت لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی ابھی کھانے کے وقت حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ سیریا کے مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ ہے کہ کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ان کے لیے کتے اور بلی کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. ان پر اگر یہ حالات آ سکتے ہیں جو اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک وقت ہماری طرح آزاد رہتے تھے جیسے ہم پناما میں آزاد ہیں, ان پر اگر یہ حالات آ سکتے ہیں تو کیا ہم پر یہ حالت نہیں آ سکتی؟ کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا. ہماری کتنی نافرمانیاں, پناما میں رہنے والے, انگلینڈ میں رہنے والے, کتنی ناشکری, کتنی نافرمانیاں, اس کے باوجود اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی. کوئی خوف نہیں, امن, کسی دشمن کا خوف نہیں, چور ڈاکو کا خوف نہیں, امن ہے یہاں, روزی چاروں طرف سے آ رہی ہے. مگر یہ ناشکریاں اگر چلتی رہی میرے بھائیوں, اور پکڑ آئی تو ایسی آئے گی کہ پھر اللہ کی مٹھی سے کوئی چھوٹ نہیں چلے گا. وضرب اللہ مثلا قریۃً کانت آمنۃ مطمئنۃ, اللہ تعالیٰ چالو مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایسی بستی کی کہ جہاں امن تھا, جہاں اطمینان تھا. یاتیہا رزقھا رغدًا من کل مکان, وہاں روزی آتی تھی چاروں طرف سے, برکت ہی برکت. فکفرت بنعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی, بجائے اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کر اللہ کی فرما برداری کرنے کے اللہ ہی کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے اور شیطان کی فرما برداری کرتے رہے. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں چکھایا بھوک اور خوف کا لباس. مفسرین فرماتے ہیں کہ بھوک اور خوف کا لباس چکھایا, لباس تو چکھنے کی چیز نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں, لباس یہاں عذاب کے معنی میں ہے کہ بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا. مگر عذاب کو لباس اس لیے کہا کہ جس طرح لباس انسان کو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ لیتا ہے, ایسا عذاب نہیں جس نے سر سے لے کر پیر تک انہیں ڈھانپ لیا. بما کانوا یصنعون, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. شادیوں کو سنت طریقے کے مطابق کرو, کبھی کبھی شادی کرو, چار پانچ اولاد ہیں اللہ نے مان دیا ہوا ہے, کبھی بالکل شادی کرو, کبھی کچھ لوگوں کو بلا کر کھلاؤ, کبھی سب کو بلا کر کھلاؤ, مگر اللہ کے حکم کی, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اگر ہمیں ایسا احساس ہو کہ پورے پناما کو کھلا تو سکتے ہیں مگر شرعی حد میں رہ کر نہیں, تو مت کھلاؤ. اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی میں نہیں ہوگی. خوشی دینے والے کو ہم ناراض کریں. آج یہ دو شادیاں ہو رہی ہیں, وہ کتنے خوش ہوں گے یہ دونوں بچے, وہ دونوں بچیاں کتنے خوش, اور ان سے زیادہ خوش ان کے ماں باپ, دوسرے خاندان کے افراد, بھائی بہن. اللہ کتنی خوشی دیتا ہے, صبح سے شام بلکہ کئی ہفتوں سے خوشی, اور کئی ہفتوں تک رہے گی. اتنی خوشی جو دینے والا ہے اسی کو ہم ایسے خوشی کے دن میں ناراض کریں, کتنی بے حیرت کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میری آپ سب حضرات کی اپیل ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو, مجھ سے وعدہ کرو, اللہ سے مسجد میں بیٹھ کے عہد کرو کہ ہم شادیوں میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا. کرو بلکہ یہ معاہدہ کرو, کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے. شرعی حد میں رہ کر علماء سے, مفتیوں سے پوچھ. ہمارا مذہب خشک نہیں ہے, وہ یہ نہیں سکھاتا کہ بالکل کچھ مت کرو. مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ دو تین سال میں ایک آدھ شادی, بالکل شادی بھی ہونی چاہیے, اور دوسری جتنی شادیاں ہو تو شرعی حد میں رہ کر, اور فضول خرچی نہ ہو. غریبوں پر پیسے بھیجو, غریبوں پر. اس وقت تو بہت سے علماء ایسا کہہ رہے ہیں, بیانوں میں میں نے خود سنا, حضرت مولانا عبداللہ کاپوت روی صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے میں نے سنا کہ امت کا ایک طرف تو حال یہ ہے کہ حج پہ حج, حج پہ حج, عمرہ پہ عمرہ, عمرہ پہ عمرہ. حضرت فرما رہے تھے کہ حج پہ حج, عمرہ پہ عمرہ, نفل عمرہ, نفل حج, نفل عمرہ, نفل حج. اور ایسی سینکڑوں جوان جوان بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ شادی کرانے کے لیے ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ حج, یہ عمرہ کیا کام آئے گا, جبکہ تمہاری ایک بیٹی, امت کی بیٹی بہار میں بیٹھی ہوئی ہے, کسی ملک کے دوسرے خطے میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ شادی صرف اس لیے نہیں کر سکتی کہ اسے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, اس کے باپ کے پاس 20,000 روپے نہیں ہے کہ وہ شادی کرا سکے. وہاں کے کچھ حالات ہیں کہ جب تک اتنے پیسے نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں ہوگی. دنیا میں لوگ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بے گھر ہیں. اس سلسلے میں بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے, اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اپنے اس حدیث کو پوری کر دوں, بالکل اختصار کے ساتھ ختم ہی ہو رہی ہے. تاکہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا خوشبو کہا کہ میری شادی ہو گئی. ناراض نہیں ہوئی, بلکہ فوراً فکر دوسری ہوئی, یہ اپنے ماتحتوں کی خیر خواہی. یہ نہیں کہ منہ چڑھ کسی کے لینے کا مزاج نہیں تھا, دینے کا اپنا خیال نہیں کیا گیا, اچھا مجھے شادی میں نہیں بلایا, یہ نہیں, بلکہ فوراً یہ پوچھا کہ مہر کتنی دینی پڑی, دیکھو اپنے چھوٹے کا خیال, یہ ہجرت کر کے آیا ہوا ہے, بڑی محنت سے کما رہا ہے, شادی ہوئی, پتا نہیں کتنی اس کو مہر دینی پڑی ہوگی, مہر کتنی دینی پڑی. انہوں نے کہا کہ اتنی مہر دینی پڑی تھی, اتنی رن ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی تھی, اس سے کہ دل لگی بھی ضروری ہے, کہ بھائی ولیمہ تو کھلانا پڑے گا. اتنی دل لگی تو ضروری تھی, تاکہ ولیمہ تو کھلانا پڑے گا, اور ولیمہ کھلانا پڑے گا. اور اس نے یہی اشارہ فرمایا کہ ولیمے میں صرف مجھے نہیں, دوست احباب سب کو بلاؤ, چاہے تم کو ایک بکری ذبح کر لیجیے. یعنی زیادہ سے زیادہ, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چاہے تجھے ایک بکری ہی کیوں ذبح نہ کرنی پڑے, یعنی کم سے کم ایک بکری. نہیں, یہ تکفیر کے لیے ہے ولو, کہ چاہے تجھے ایک بکری ہی کیوں ذبح نہ کرنی پڑے, مگر سب تیرے جو دوست احباب ہے یہ ایک بکری کھا سکے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بلال, سب کو ذرا بلا لے. کہا کہ اولم ولو بشاتے, اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے صرف اس کی رضا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے, لینے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنائے, یاد رکھنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ آج کے ان دونوں نکاحوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائے, دونوں دلہاؤں دونوں دلہنوں میں بہت محبت پیدا فرمائے, دونوں جوڑوں میں محبت پیدا فرمائے. اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں, بلکہ چاروں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنائے, اولاد صالح کی وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. ان چاروں کو بھی اور ان چاروں کی آنے والی جو نسلیں ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بھی چاروں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.